نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اسلام اس کی تعریف میں کسی کو کوئی شک، کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ تعالی نے یہی بات کہی، فإما يأتينكم مني هدى. اے لوگوں، اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، میں اپنی طرف سے تمہیں پیغام دے دوں، میرے نبی کی طرف سے تمہیں میسج مل جائے، جو تو اس کی بات مانے، وہ جو میں نے وحی کی ہے، وہ جو میں نے کتاب بھیجی ہے، وہ جو میں نے اپنے نبی کو پڑھایا ہے، جو اس طریقے پر چلے، فلا یضل ولا یشقا، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ اس کے لیے کوئی بدبختی ہے، وہ شقی بھی نہیں رہ سکتا. یعنی جو آدمی اس ہدایت کی پیروی کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو وہ آدمی گمراہ نہیں ہے بلکہ ہدایت پر ہے. وہ آدمی گمراہی سے بھی بچے گا اور شقی ہونے سے بھی بچے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اس کے مقابلے میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو میری نصیحت کو چھوڑ دے، جو میری نصیحت سے اعراض کرے، جو میری اتری ہوئی وحی پر عمل نہ کرے، جو میرے نبی کی بات نہ مانے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، تو ہم ایسے آدمی کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. ونحشره یوم القیامة اعمى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. جب اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ اعتراض کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے، وقد كنت بصيرا، حالانکہ میری دنیا میں آنکھیں تھیں، میں راہ دیکھتا تھا، میں لوگوں کو پہچانتا تھا، لوگوں سے لین دین کرتا تھا، لکھا کرتا تھا، وقد كنت بصيرا، دنیا میں میری بصارت موجود تھی، میری بینائی موجود تھی، میری آنکھیں صحیح تھی، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها، اللہ کہے گا دنیا میں میری آیات تیرے پاس آتی رہی فنسیتھا، تو نے میری آیات کو بھلا دیا، تو نے میری آیات سے اعتراض کیا، اعراض کیا، منہ مول لیا، تو نے میری وحی پر عمل نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح دنیا میں تو نے میری آیات کو بھلا دیا، آج ہم تجھ کو بھلا دیں۔ قرآن کی یہ آیت اتنی واضح ہے کہ کوئی آدمی اس شک و شبہ میں مبتلا نہیں رہ سکتا کہ پتہ نہیں اسلام کس چیز کا نام ہے، ہدایت والا کون ہو سکتا ہے، کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے، کس کا راستہ صراط مستقیم ہے اور کس کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ قرآن نے اس آیت میں بات بالکل واضح کر دی، جو میری اتری ہوئی ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہے، وہ شقی بھی نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو میری اتری ہوئی وحی سے اعراض کرے گا میں دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے قیامت کے دن اس کو اندھا کر دوں گا، اور اس کے اعتراض کا، اس اعتراض کا یہ جواب دوں گا جب وہ یہ کہے گا اللہ تو نے مجھے دنیا میں تو نابینا نہ بنایا، آج قیامت کے دن تو نے مجھے نابینا کیوں کر دیا، اللہ اس کو جواب یہ دے گا کہ دنیا میں تو میری آیات کو بھول جاتا تھا، یہ سزا ہے اس بات کی کہ ہم نے تجھ کو اندھا کر دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم تجھ کو جہنم میں پھینک کر بھول جائیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ سے یہ روایت ہے، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علينا فوعدنا موعظة بليغة، پھر نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور پھر ہمیں واعظ کیا، واعظ بھی بڑا بلیغ واعظ تھا، ظرفت منه العيون ووجلت منه القلوب، ہماری آنکھیں نبی کا واعظ سننے سے بہ گئی، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، وَوَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوبُ، اور ہمارے دل اس واعظ سے ڈر گئے۔ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، ایک شخص کہنے لگا اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ یہ درس، یہ واعظ، یہ نصیحت اس شخص کی ہے جو ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے اپنے رب کے پاس جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں وصیت کر کے جائیے۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، والسمع والطاعۃ، سننے کی اور بات ماننے کی، اگر تم پر کوئی حبشی خلیفہ بھی مقرر کر دیا جائے تب تم اس کی بھی بات ماننا، اس کی بھی بات سے انکار نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ دیکھے گا کہ امت میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے 1400 سال پہلے سے کی گئی پیشن گوئی آج نہیں، آج سے کئی صدیاں پہلے پوری ہو چکی ہے۔ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ تیری مسجد ہے وہ میری مسجد ہے، یہ تیرا مدرسہ ہے وہ میرا مدرسہ ہے، یہ تیرا امام ہے وہ میرا امام ہے، یہ تیرا بزرگ ہے وہ میرا بزرگ ہے، تو معین الدین چشتی کا غلام ہے تو میں سہروردی کا غلام ہوں، تو اگر رضوی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے میں قادری سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں، شریعت میں تیرا طریقہ یہ ہے اور طریقت میں میرا طریقہ یہ ہے۔ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، امت حصوں میں بٹ گئی، کوئی 12 میں بٹے، کوئی 4 میں بٹے، اور 4 ایسے بٹے کہ وہ مقام جو وحدت کا مقام ہے، وہ مقام جس میں امیر اور غریب کی تمیز ختم کر دی گئی ہے، وہ مقام کہ جس میں تمام کے تمام حد کرنے والے، چاہے وہ امیر ہو
چاہے وہ غریب ہو، دو چادریں بے بے تنگ کر کے آتے ہیں، وہ کام جہاں بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے، وہاں اس امت کے علماء نے نبی کی امت کو تقسیم کر کے چار مسلے بچھا دی، یہ حنفیوں کا مسلح، یہ شافعیوں کا مسلح، یہ مالکیوں کا مسلح، یہ حنبلیوں کا مسلح، اب حنفیوں کی نماز ہے، اب حنفیوں کی آزان ہے، اب حنفیوں کی تکبیر ہے، شافعی بیٹھ کر حنفیوں کو نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں، حنفی شافعیوں کو نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں، شافعی مالکیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ سلام پھیرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہم بھی ان سے علیحدہ ہو کر اپنی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان علماء نے وحدت کی جگہ میں امت کو چار ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کے درمیان اختلاف کا بیج بو دیا۔ تیری نماز حنفی، میری نماز شافعی، اس کی نماز مالکی، اس کی نماز حنبلی، تو نے ربیع الاول میں یہ کرنا ہے، جمعہ رات کو یہ کرنا ہے، نکاح کا طریقہ تیرا یہ ہے، طلاق کا طریقہ یہ ہے، ایک کے نزدیک حرام ہے، دوسرے کے نزدیک حرام ہے۔ فسیرا اختلافا کثیرا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا فسیرا اختلافا کثیرا، وہ دیکھے گا کہ امت اختلافات کا شکار ہو گئی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، اور جو اس حل کو حل مان کر تسلیم کرتا ہے وہ سمجھنے کے صراط مستقیم پر ہے، اور جو نبی کے پیش کردہ حل کو ٹھکرا دیتا ہے، آج دنیا میں وہ نبی کے حل کو ٹھکراتا ہے، کل قیامت کے دن رب اس کو ٹھکرا کے جہنم میں پھینکے گا۔ یوم تنسا، تو دنیا میں میرے نبی کی تعلیمات کو ٹھکراتا تھا، آج میں تجھ کو جہنم میں پھینک کر بھول جاؤں گا کہ جہنم میں کون جل رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ بتلایا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین الماضین، آپ نے فرمایا جب تم میں اختلاف پیدا ہو جائے، اختلاف کا حل یہ ہے میری سنت کو تلاش کرو، میرے طریقے کو تلاش کرو، نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، کلمہ پڑھنے کا طریقہ، رات کو سونے کا طریقہ، صبح کو اٹھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، سارے اعمال میں اگر اختلاف سے بچ کر جنت جانا چاہتے ہو، فعلیکم بسنتی، سب سے پہلے میری سنت کو تلاش کرو۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی سنت کو تلاش کرو، اگر میری حدیث تم کو نہیں ملی، کسی مسئلے کی تمہیں ضرورت پڑ گئی ہے، دیکھو ابو بکر نے کیسے فیصلہ کیا، دیکھو عمر نے کیسے فیصلہ کیا، دیکھو عثمان غنی نے کیسے فیصلہ کیا، دیکھو علی نے کیسے فیصلہ کیا، ان چاروں خلفاء کے طریقے کو اپنے سامنے رکھو، اگر میری سنت کسی مسئلے میں نہ ملے۔ نبی نے 23 سال تک نماز پڑھی، ابو بکری طریقے کی ضرورت نہیں، محمدی طریقہ موجود ہے۔ نبی نے روزے رمضان کے رکھے، تراویح پڑھی، روزے کا وقت بتلایا، افطار کا بتلایا، سحر کا بتلایا، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی سنت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی نے حج کیا اور کہا خضوع انی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو جیسے میں حج کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس حج کے بعد میں تمہارے ساتھ دوبارہ حج نہ کر سکوں، خضوع انی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو کہ میں کیسے حج کر رہا ہوں۔ حج کے طریقے میں کسی خلفاء کی سنت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔
ہاں خلافت کا نظام کیسے چلانا ہے، خلافت ابو بکر کے زمانے میں قائم ہوئی، اس کو پروان چڑھایا حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، چاروں خلیفوں نے خلافت کے نظام کو سنبھالا، بیت المال بنایا، اس کی تقسیم کس طریقے سے کی، اب اس میں ہمیں طریقہ ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تلاش کرنا. آپ فرماتے ہیں تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے طریقے کو، میرے خلفاء کے طریقے کو اپنی دانتوں سے نہیں بلکہ دانت سے پکڑنا. اس کی مضبوطی کی طرف اشارہ کیا، میرے طریقے کو، میرے خلفاء کے طریقے کو اپنے دانتوں سے نہیں دانت سے پکڑنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. اللہ کے نبی نے فرمایا بچ جانا، بچ جانا کن کاموں سے، دین میں نئے نئے کاموں سے. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. اختلاف سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دے. اور صحابہ نے اس کی مزید تشریح کی. وعن ابن عباس ابن ربیعہ، ربیعہ کے بیٹے ابن عباس بیان کرتے ہیں، قال رأیت عمر بن الخطاب، کہنے لگے میں نے خلیفہ ثانی حضرت عمر کو دیکھا، یقبل الحجر الاسود، حضرت عمر خلیفہ ثانی حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، ویقول اور کہہ رہے تھے وانی لعالم انک لحجر، حجر اسود کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے اے حجر اسود مجھ کو پتا ہے کہ تو ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ مجھے تو نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا ما قبلو کا، اگر میں اللہ کے نبی کو تجھے بوسہ دیتا نہ دیکھ لیتا میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. اے حضر اسود تو پتھر ہے، نہ تو مجھے نفع دے سکے نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکے، اگر تو پوچھے میں تجھے چومتا کیوں ہوں، میں اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا محمد الرسول اللہ کو تجھے چومتے دیکھا، اور اگر اللہ کے نبی کو میں تجھے چومتے نہ دیکھتا قیامت تک میں تجھ کو نہ چومتا. حضرت عمر کا ایمان تھا کہ اگر ایک پتھر جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ یہ بات عقل میں آئے کہ پتھر کو کیوں چوما جائے، اس سے محبت کیوں کی جائے، تو اس عقل کا جواب نقل سے یہ ہے کہ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما، جو پتھر کو چومے گا وہ نبی کے طریقے پر ہے، اور جو عقل کو استعمال کر کے پتھر کو نہ چومے وہ نبی کی سنت کا مخالف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عقل کو یہ جواب دیا کہ چونکہ میرے آقا نے تجھے چوما تھا اے پتھر میں اس لیے تجھ کو چومتا ہوں، ثابت یہ ہوا طریقہ محمد رسول اللہ کا، اللہ کے نبی کے طریقے کے علاوہ کائنات میں کسی کا طریقہ نہیں چل سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتظار جنتظ من العباد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے
اپنے دین کو، دین کے علم کو لوگوں کے سینے سے کھینچ کر کبھی بھی نہیں لے جائے گا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دین کے علم کو لوگوں کے سینے سے کھینچ کر کبھی بھی نہیں لے جائے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ ایسا کرے گا کہ ان کے علماء کو فوت کرنا شروع کر دے گا. جب علماء نہ رہیں گے، حتی اذا لم یبق عالم، جب علماء نہ رہیں گے، علماء علماء حق انگلیوں پر گرے جائیں گے، علماء حق کی تعداد کم ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ جہلا کو، اپنے بڑوں کو بڑا بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. اور یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. جو بچہ سکول کالج میں نہیں پڑھ سکتا، اس کو مدرسے میں داخل کرواؤ، اس کو کچی روٹی پکی روٹی پڑھا کر مسجد میں مصلے پر چڑھا دو، منبر پر چڑھا دو. اب یہ بھونکتا ہے جو دل میں آتا ہوں، بات کرتا ہے جو اس کی عقل میں آتی ہے. نہ قرآن پڑھا، نہ نبی کی حدیث پڑھی، نہ خلفاء کی سنت سے واقف ہوا، نہ صحابہ کے آثار کو جانا، نہ قرآن کی تفسیر سے آئے، نہ معانی کا علم اس کے پاس ہو. کچی روٹی دو ورقی کتاب، پکی روٹی چند ورقوں کی کتاب، اس کو حفظ کرنے کے بعد، چند صورتیں یاد کرنے کے بعد مصلے کا امام بن گیا، منبر کا خطیب بن گیا، اب چل رہا. اب گیارہویں کروائے، بڑی گیارہویں کروائے، چھوٹی گیارہویں کروائے، جمعرات کو روحوں کو بلائے، ان کے کھانے کا بندوبست کرے، امام جعفر صادق کے کنڈے بڑے، کسی اور کا ختم دلوائے، کبھی نبی کا عرس کرے، کبھی صحابہ کے بارے میں اس قسم کی خرافات ایجاد کرے، اس کو چھٹی. اور ہم اس سے زیادہ بڑے بے وقوف جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، چونکہ علم نہیں ہوگا، ظنوا فظنوا، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. ہمارے نام کی نظر و نیاز دیتے رہو، بس ہم جانے اور رب جانے، قیامت کے دن ہمارا جھنڈا ہوگا اور تم ہمارے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. ہم جنت میں جائیں گے، تم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَقَدْ تَبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم ضرور اپنے سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کی سنت پر چلو گے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر چلو گے، شبرن بے شبرن، قدم پر قدم، وزران بے زران، اور شانہ بشانہ، جہاں ان کا قدم پڑے گا وہی تمہارا قدم پڑے گا، جہاں ان کا پاؤں پڑے گا وہی تمہارا پاؤں پڑے گا. جو طریقہ وہ اختیار کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی وہی اختیار کرو گے. اس کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر بھی ایک وقت آئے گا، كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ ویسا ہی وقت آئے گا جیسا یہودیوں اور عیسائیوں پر آیا. حَذْرًا نَعْلَ بِالنَّعْلَ، کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا شبرن بشبرن وزرائن بزرائن، قدم بقدم، شانہ بشانہ، اور کہیں فرمایا حزب نال بن نال، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، تم بھی بنی اسرائیل کی طرح وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیا. جیسے ایک پاؤں کے جوتے اور دوسرے پاؤں کے جوتے میں کوئی اختلاف نہیں، ایسے ہی تم میں اور یہودیوں عیسائیوں میں کوئی اختلاف نہ ہو. شکل دیکھو گے تو ویسی جیسے یہودیوں کی، کلچر دیکھو گے تو ویسا جیسے یہودیوں کا. تمہارا گھر کا رہن سہن، چار دیواری، گھر میں ٹی وی، وی سی آر، ریکارڈنگ، گانے، فلمیں، یہ سارا کچھ وہی ہوگا جو یہودی اور عیسائی اپنے گھر میں کرتے رہے. اگر وہ اپنی بیٹیوں کو بے پرد نکالیں گے، تم بھی اپنی بیٹیوں کو بے پرد نکالو. اگر ان کے علماء، ان کے راہب، ان کے مولوی، ان کے پیر حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھائیں گے، تمہاری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کے جیبوں میں ڈاکہ ڈالیں گے. باپ مر گیا، تو جا کر دس لے کر چالیس لکھ، اس کا پسی کر اس پر بوجھ پر بوجھ ڈالتے رہیں گے، حرام طریقوں سے مال کھائیں گے. حضرت نال بن نال، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، تم بھی بنی اسرائیل کے ایسے ہی برابر ہو جاؤ گے. آپ فرماتے ہیں حتی انکان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یسنع ذالک. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بنی اسرائیل یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کسی آدمی نے علانیہ طور پر اپنی ماں سے بدکاری کی ہے، میری امت میں بھی ایسے افراد ہوں گے جو اپنی سگی ماں سے بدکاری کرے. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بچی، یہودی 71 فرقوں میں بچے، عیسائی 72 فرقوں میں بچے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. میری امت ان سے ایک درجے آگے ہوگی، وہ 72 میں بچے، میری امت 72 میں بچ جائے. پھر کیا فرمایا؟ 73 کے 73 جنتی، 73 کے 73 صراط مستقیم پر، 73 کے 73 صحیح. ہر آدمی نے جنت میں پہنچ جانا ہے، کوئی شارٹ راستے سے جائے، کوئی لمبے راستے سے جائے، جانا سب نے جنت میں. اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، یہ ہمارا ماٹو ہے. اور اللہ کے نبی نعوذ باللہ ہماری نظر میں کتنے دقیانوس، کتنے شر پسند، کتنے فرقہ بند، کتنے انتشار پھیلانے والے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت 73 میں بٹے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. اس کو سختی کہنے والوں، یہ کہنے والا میں نہیں، محمد رسول اللہ. اس بات کا قائل میں نہیں، آمنہ کا لال ہے، اللہ کا نبی ہے، آخری نبی ہے جس پر آخری کتاب اتری، اور قیامت تک اس کی کتاب پر عمل ہوگا، اس کی احادیث کو مانا جائے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں. الا ملۃ واحدہ، جہنم سے بچنے والا ان 73 میں سے صرف ایک. اگر حدیث یہاں تک ہوتی، مرزائی کہتے ہم جنتی، شیعہ کہتے ہم جنتی، بریلوی کہتے ہم جنتی، دیوبندی کہتے ہم جنتی، اہل حدیث کہتے ہم جنتی، اختلاف اور زیادہ پیدا ہوتا، اختلاف نہ مٹتا. لیکن قربان جائیں صحابہ پر، قربان جائیں دین اسلام پر، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر. صحابی فوراً پوچھتا ہے من ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی جو آپ نے خوشخبری دی کہ ایک ملت ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے، من ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نام لے کر بتائیں، اس کی صفات بتائیں، وہ جماعت کون سی ہے جو جنت میں جانے والی ہے تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہی جماعت جنت کو جانے والی ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے، وہی ہدایت پر ہے، باقی ساری جماعتیں غلط. لوگوں اپنی عقل پر زور ڈالو، یہ کھوپڑی جو رب نے آپ کے جسم کے ساتھ لگا کر اس میں دماغ رکھا ہے، آپ کا دل آپ کے جسم پر رکھا، اس دل سے اس دماغ سے سوچو کہ اللہ کے نبی جو یہ فرما رہے ہیں مانا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جناب جنتی ہے، باقی سب غلط. نبی کے زمانے میں کون تھے؟ مرزائی تھے. مرزائی اس لیے نہ تھے کہ غلام احمد قادیانی قادیان میں پیدا ہوا، نبی کے زمانے میں پیدا نہ ہوا تھا. بریلوی احمد رضا خان کے بعد پیدا ہوئے، اس سے پہلے نہ تھے. دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے بعد کی پیداوار ہے. قاسم نانوتوی کی مانوی اولاد ہے، روحانی اولاد ہے، اس سے پہلے نہ تھے. حنفی امام ابو حنیفہ کے بعد آئے، شافی امام شافی کے بعد آئے، مالکی امام مالک کے بعد آئے، حنبلی امام احمد کے بعد آئے، شیعہ حضرت علی اور زین العابدین کے بعد آئے. بتاؤ نبی کے زمانے میں مسلمان تھے یا نہ تھے؟ اگر کہو نبی کے زمانے کے بہترین مسلمان وہی جنتی، بتاؤ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ فقہ حنفی پر چلنا؟ ابو بکر حنفی تھے، حضرت عمر شافی تھے، حضرت عثمان مالکی تھے، حضرت علی حنبلی تھے، ان میں سے کوئی چشتی تھا، قادری تھا، سہروردی تھا، رضوی تھا، کسی مدرسے کی طرف کسی شہر کی طرف ان کی نسبت تھی؟ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں ان کی نسبت تھی کس طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف. دلیل قرآن ہے، کل ربانیین، رب والا بن جاؤ. دلیل حدیث ہے، پوچھا گیا ابن عباس سے تو کون ہے، عثمانی ہے یا علوی ہے؟ تو حضرت ابن عباس کہنے لگے نہ میں عثمانی نہ میں علوی، میں محمدی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا. ثابت کیا ہوا؟ نبی کے زمانے میں بعد میں پیدا ہونے والے کسی فرقے میں سے کوئی شخص نہ تھا. نبی کے زمانے میں اگر کوئی تھا، یا قرآن کو ماننے والا یا نبی کی حدیث کو ماننے والا، اس کا کوئی امام نہیں تھا سوائے محمد الرسول اللہ کے. لوگوں اگر ہدایت ڈھونڈنا چاہتے ہو، اگر اسلام چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، رب کی خوشنودی چاہتے ہو، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی پینا چاہتے ہو، طریقہ ہے یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے، تیسری کوئی چیز اسلام نہیں. چاہے وہ فقہ حنفیہ کی حیثیت سے ہو، فقہ شافعیہ کی حیثیت سے، مالکیہ کی حیثیت سے، فقہ حنبلیہ کی حیثیت سے، اللہ کی شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ آئمہ کے اقوال ہے جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہر چیز جس کی صحیح ہو سکتی ہے وہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان ہے. جو اس پر عمل کرے گا وہ جنتی ہے، جو اس راستے کو چھوڑے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. وآخر دعوانا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ایک تو یہ اعلان ہے نماز وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے. دوران نماز جب وضو ٹوٹ جائے تو اس شخص کو جا کر دوبارہ وضو کرنا چاہیے اور نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. بیٹے کے ہاتھ سے ماں کو گولی لگ گئی, اب کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کی ماں اس وجہ سے وفات پا گئی.
کے بہترین مسلمان وہی جنتی, بتاؤ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ فقہ حنفی پر چلنا, ابو بکر حنفی تھے, حضرت عمر شافعی تھے, حضرت عثمان مالکی تھے, حضرت علی حنبلی تھے, ان میں سے کوئی چشتی تھا, قادری تھا, سہروردی تھا, رضوی تھا, کسی مدرسے کی طرف, کسی شہر کی طرف ان کی نسبت تھی؟ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں ان کی نسبت تھی کس طرف؟ اللہ کی طرف, اللہ کے نبی کی طرف. دلیل قرآن ہے, کونوا ربانیین, ربانا بن جاؤ. دلیل حدیث ہے, پوچھا گیا ابن عباس سے تو کون ہے, عثمانی ہے یا علوی ہے؟ تو حضرت ابن عباس کہنے لگے نہ میں عثمانی نہ میں علوی, میں محمدی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا. ثابت کیا ہوا؟ نبی کے زمانے میں بعد میں پیدا ہونے والے کسی فرقے میں سے کوئی شخص نہ تھا. نبی کے زمانے میں اگر کوئی تھا, یا قرآن کو ماننے والا یا نبی کی حدیث کو ماننے والا, اس کا کوئی ایمان نہیں تھا سوائے محمد الرسول اللہ کے. لوگوں اگر ہدایت ڈھونڈنا چاہتے ہو, اگر اسلام چاہتے ہو, صراط مستقیم چاہتے ہو, اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو, رب کی خوشنودی چاہتے ہو, نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی پینا چاہتے ہو, طریقہ ایک, یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے, تیسری کوئی چیز اسلام نہیں. چاہے وہ فقہ حنفیہ کی حیثیت سے ہو, فقہ شافعیہ کی حیثیت سے, مالکیہ کی حیثیت سے, فقہ حنبلیہ کی حیثیت سے, اللہ کی شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ آئمہ کے اقوال ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہر چیز جس کی صحیح ہو سکتی ہے وہ اللہ کا قرآن, نبی کا فرمان ہے, جو اس پر عمل کرے گا وہ جنتی ہے, جو اس راستے کو چھوڑے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار.
ایک تو یہ اعلان ہے, نماز وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے. دوران نماز جب وضو ٹوٹ جائے تو اس شخص کو جا کر دوبارہ وضو کرنا چاہیے اور نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. بیٹے کے ہاتھ سے ماں کو گولی لگ گئی، اب کیا کرنا چاہیے، اور اس کی ماں اس وجہ سے وفات پا گئی، اگر غلطی سے گولی لگ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غیر مارا جائے تو اس پر دیت ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ حالات دیکھ کر کہ اس نے جان بوجھ کر تو اپنی ماں کو نہیں مارا۔ آج کل ہر گھر میں اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، تو کیا ان میں وضو کر سکتا ہے، کھڑا ہو کر وضو کرنے کی اجازت ہے، یا وضو کی دعائیں پڑھ سکتا ہے، وہاں وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد ٹائلٹ سے نکل کر باہر نکل کر دعا پڑھے۔ ایک حنفی العقیدہ شخص نے سوال کیا کہ اہل حدیث سری نمازوں میں آمین کیوں نہیں کہتے؟ میں نے جواب دیا کہ جب نماز ہی سری ہے تو خاموشی سے ہی آمین منہ میں کہنا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ یہ جواب درست ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، امام کی آمین سن کر آمین کہو، اور جب امام اونچی آواز سے آمین کہے گا تو آپ اونچی آواز سے آمین کہیں، اور جب امام کی آمین آپ کو نہیں سنی تو آپ اس حدیث پر عمل کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں فقولوا آمین، تو اس وقت آمین کہیں۔ تو یہ سر بھی عورتوں کے بالوں کا جوڑا بنانا کیسے ہے؟ کیا وہ گھر کے اندر گرمی کی وجہ سے بالوں کا جوڑا بنا سکتی ہے؟ ہاں، عورت گرمی کی وجہ سے بالوں کا جوڑا بنا سکتی ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اس کو اپنے بال کھول دینے چاہیے۔ ایک عورت جس کا محرم نہ ہو وہ حج کیسے ادا کرے؟ آج کل عورتوں کے لیے مخصوص گروپ تشکیل دیے جاتے ہیں جو بغیر مرد کے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک عورت جس کا بیٹا بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، باپ بھی نہیں، چچا بھی نہیں، سارے رشتے دار مر گئے ہیں، اگر کوئی بھی محرم نہیں رہا تو وہ حج پر نہ جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا غیر محرم کے ساتھ حج کا سفر یا دوسرا سفر حرام ہے، جائز نہیں ہے، محرم کے ساتھ وہ سفر کرے۔ عورتوں کے گروپ جو تشکیل دیے جاتے ہیں اس میں کوئی محرم نہیں ہوتا، یہ گروپ غلط ہے، اسلامی طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مرد جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے مسجد میں نماز نہ پڑھے، دکان پر بیٹھا رہے، ایسے آدمی کی نماز نہیں، جس کے قریب مسجد ہے اور وہ سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ داڑھی کو تراشنا اور حج کے موقع پر یہ دلیل دی جاتی ہے، ہمارے لیے اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت واضح ہے، واف اللہ ورف اللہ، داڑھی کو معاف کر دو، اس کو لٹکاؤ، جو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا اس کے ایمان میں خلل ہو، اور بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی صحابی کا کوئی عمل مل جائے تاکہ میں اس پر عمل کر لوں، اس آدمی کو کبھی بھی خراب نہیں ملے گا جس کی نیت ایسی غلط۔ نبی کی سنت کی موجودگی میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، صحابہ ساروں کی سنت پر سارے اکٹھے ہو جائیں، اگر نبی کی سنت کے مقابلے میں ہے کسی کی بات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا ثواب مسجد کو رکھنا جائز ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، یہ خود ساختہ طریقہ ہے، نبی نے نہیں بتلایا، صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ صدقہ کا ثواب مسجد کو پہنچتا ہے، ہاں صدقے کا ثواب مسجد کو پہنچتا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، لیکن اس پر گیارہویں والے پیر کی ختم نہیں دلوانی، بس ویسے ہی اللہ کے نام پر صدقہ کرنا، ورنہ وہ سور کی طرح حرام ہو جائے گا۔ نفل کر کے مسجد کو ثواب بخشا جا سکتا ہے، نفل پڑھ کر، کوئی نماز پڑھ کر کسی مسجد کو ثواب نہیں بخشا جا سکتا۔ دیوبندی بریلوی شیعہ حضرات اہل حدیثوں کو گستاخ بے ادب مل کے کہتے ہیں کہ یہ اماموں اور بزرگوں کو نہیں مانتے، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیا خیال ہے مسلمانوں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں؟ سب مسلمانوں کا یہی جواب ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی پھر بھی کہتے ہیں نہیں تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ان سے پوچھا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا کیا مطلب ہے، کہتے ہیں کہ رب کا بیٹا مانو تب تو عیسیٰ کو ماننا ہوا، ورنہ عیسیٰ کو نبی ماننا یہ عیسیٰ کو ماننا نہیں۔ ایسے ہی یہی دین کی فرقے والے کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے،
ارے ہم اماموں کو امام تو مانتے ہیں کہتے نہیں، اماموں کی تکلیف کرو، ان کو نبی کا درجہ دو، تب تو اماموں کو مانتے ہو، ورنہ تم گستاخ ہو گئے ادب۔ یہ ان کی بے عقلی کی دلیل ہے، ورنہ ہم اماموں کو امام، بزرگوں کو بزرگ، شیطان کو شیطان بھی مانتے ہیں۔ ارے ہم تو شیطان کو بھی مانتے ہیں کہ وہ شیطان تھا، بزرگ کو مانتے ہیں وہ بزرگ تھا، امام کو مانتے ہیں امام تھا، ماں کو مانتے ہیں ماں، باپ کو مانتے ہیں باپ۔ اب تو کہے بیوی کو تو ماں مان، بیٹے کو تو باپ مان، تم جیسا بھی پوچھتے ہی نہیں۔ ہم کسی امام کو نبی کا درجہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی حدیث بتلائی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں صرف بخاری اور مسلم ملی ہے، اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں۔ بخاری اور مسلم کی ان کا یہ امتیاز ہے کہ ان میں موجود تمام کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ بہاد الوجود کا کیا عقیدہ ہے اور کون لوگ اس عقیدے کے قائل ہیں؟ بہاد الوجود کا معنی ہے ہم سب اللہ، ہم سب اللہ کی شکلیں ہیں، صرف ہم ہی نہیں، کتا، گدا، گھوڑا، خنزیر، مرغی، اونٹ، زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، چرند، پرند، کائنات میں جتنی شکلیں ہیں سب اللہ کی شکلیں۔ اللہ مختلف شکلوں میں آیا اور لوگوں کے سامنے اپنا اظہار کر دیا، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ۔ اور مسلمانوں نے یہ عقیدہ یونانیوں سے آیا، اور ابن عربی نے اس عقیدے کا بیج مسلمانوں میں بویا، اور دیوبندی بھی اس کو مانے، بریلوی بھی اس کو مانے۔ کتابیں امداد اللہ مہاجر مکی کی، اشرف علی تھانوی کی، مولوی زکریا کی اور دوسرے لوگوں کی بھری پڑی ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ صحیح عقیدہ، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے پر مرا سیدھا جہنم میں، کبھی جنت میں نہ جائے۔ اہل حدیث اگر جماعت حقہ ہے تو دین کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے جیسے تبلیغی بھائی کرتے ہیں؟ دین کی تبلیغ کا یہ طریقہ اسلام میں نہیں کہ کندھے پر بستر رکھ لو، ایک سال کے لیے بیوی کو کسی کے حوالے کر جاؤ، بچہ کسی کے حوالے، اولاد کسی کے حوالے، اور خود میاں تبلیغ کرنے جا رہا ہے اور گھر میں بربادی ہو رہی ہے۔ یہ تبلیغ کا طریقہ اسلامی طریقہ نہیں۔ تبلیغ کرو اپنے شہر میں رہ کر، اپنے پڑوسیوں کو، ان کو مسلمان کرو۔ اگر یہ سارے مسلمان ہو گئے پھر کسی اور شہر میں جانا، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے جانا، کسی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ ایسے لوگ جن کا صحیح عقیدہ کا علم نہ ہو، یعنی عقیدہ توحید و رسالت کو لیکن وہ باعمل نہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں لیکن عمل کی کمزوری ہے، مثلاً کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی داڑھی مڈاتا ہے، کوئی اور کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ چاہے گا تو اس کو ویسے ہی معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ جب جہنم میں اس کے گناہ جل جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں عقیدہ توحید موجود تھا۔ عقیدہ توحید نجات کا نقطہ ہے۔ جو آدمی عقیدہ توحید پر مرا، اگر عمل میں کوئی کمزوری بھی رہ گئی، یا تو اللہ اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے ویسے ہی معاف کر دے گا، ورنہ یہ گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار جنت میں بہت ضرور جائے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. یہ دین دین اسلام ہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا آخری دین ہے. قیامت کے قائم ہونے تک یہی دین اہل دنیا کے لیے ہے اور اس دین پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں. جنت میں کون جائے گا, جہنم میں کون جائے گا, جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی اللہ کو اس میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ دنیا کے سارے ادیان ختم ہو جائیں, دنیا کے ادیان کو ختم کر کے اللہ کے ایک دین کو غالب کیا جائے, اللہ کے ایک دین کو اس دنیا پر غالب کیا جائے. اور بھائیو, یہ ایام اور یہ دور پرفتن دور ہے. قدم قدم پر فتنے, دنیا کے فتنے ہمیں گھیر چکے ہیں, اور فتنوں کے ان دور کے اندر, فتنوں کے ان حالات کے اندر ایک مسلمان پر جو چیز اللہ عز و جل کی طرف سے شریعت اسلامیہ کی طرف سے لاگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب فتنے پھیلنے لگے, جب فتنے اپنے پیر پھیلا لیں, جب فتنے مسلمانوں کو اپنا شکار کرنے لگے, تو پھر اے دنیا پہ رہنے والوں, اے اسلام کا نام لینے والوں, اے اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں, جب فتنے تمہارے سامنے پھیل جائیں تو پھر رجوع کرنا اپنے قرآن کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف. تمہیں ہدایت اگر ملے گی ان ایام کے اندر اور ان ایام سے پہلے اور بعد میں, تو ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ قال اللہ قال رسول میں ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا, لوگو ترکت فیکم امرین, میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں, اور یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ, پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اور دوسری چیز محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اگر آج ہم حق کے متلاشی ہیں, حق کو چاہنے والے ہیں, حق کی ہمیں تلاش ہے, تو یہ حق ہمیں ملے گا کتاب اللہ میں, ملے گا سنت رسول اللہ میں, ملے گا. اور اگر ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا, سنت رسول اللہ کو چھوڑا, اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر حق کو ہم نے یمین و یسار تلاش کرنا شروع کیا, تو بھائیو حق تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. حق کو چھوڑ کے تلاش کرنے کے نتیجے میں ہمیں جو چیز ملے گی وہ گمراہی ہوگی, وہ بلالت ہوگی. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیرائے میں کچھ یوں سمجھایا. آپ نے ایک مسجد نبی میں بیٹھ کر سیدھی لائن زمین پر لگائی, اس کے سائڈوں پر لائنیں لگائی اور فرمایا, لوگو ہاتھ سراتی مستقیما, یہ جو سیدھی لائن ہے سیدھا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو سائڈوں کے راستے ہیں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو محمد کے دین سے تمہیں دور کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, لوگو یہود و نصارہ کے 71 اور 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 بنیں گے, کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے, سب جہنم کے اندر جائیں گے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، وہ اللہ کی آگ میں جلیں گے، لیکن ہاں ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک فرقہ ایسا ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ وہ گروہ جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جماعت، وہ ایک فرقہ، وہ ایک گروہ کون سا ہے جو جہنم کی آگ سے بچے گا اور اللہ کی جنت میں جائے گا؟ فرمایا میں علیہ وسادی، جنت کے متلاش کرو، جنت میں جانے کے خواہش مندو، آؤ محمد کے قول پر غور کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنت میں کون جائے گا۔ مانا علیہ وسادی، جس جماعت پر، جس منحج پر، جس سوچ پر، جس عقیدے پر، جس فکر پر، جس محض پر محمد اور محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ اہل جنت کا راستہ ہے۔ اور آج ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، اختلافات وسیع ہے، مسجدیں الگ ہیں، مدرسے الگ ہیں، کتابیں الگ ہیں، علماء الگ ہیں، بزرگ الگ ہیں، اولیاء الگ ہیں، اور ہر گروہ اختلاف کے باوجود یہ کہتا ہے میں جنت میں جانے والا ہوں اور میں جنت میں جانے والا ہوں۔ ہر گروہ اس بات پر پختہ عقیدہ لے کر بیٹھا ہے، اس بات پر اطمینان کر چکا ہے کہ میں جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں۔ اور بھائیو، یہ جنتی دروازہ، یہ جنتی راستہ، یہ جنتی سڑک صرف ایک شخص کی پتا پر موقوف ہے، اور وہ شخص محمد رسول اللہ ہے۔ ہم نے اہل اسلام نے یہود و نصارا کی طرح اپنے اسلام کو فرقوں میں بانٹ دیا، اپنے اسلام کو تقسیم کر دیا، کسی نے 12 امام بنا لیے، کسی نے 4 بنا لیے، کسی نے 10 بنا لیے، کسی نے طریقہ تصوف کو پکڑ لیا، کسی نے کسی راستے کو پکڑا، کسی نے کسی راستے کو پکڑا، اور نتیجہ تک یہ مسجد کس کی ہے، یہ مسجد کس کی ہے، یہ مدرسہ کس کا ہے، یہ مدرسہ کس کا ہے، مسجدیں الگ ہیں، مدرسے الگ ہیں، تعلیم الگ ہے، علماء الگ ہے، کتابیں الگ ہیں، کوئی ہنسی بن گیا اور کوئی دیو بن گیا، کوئی بریلی بن گیا اور کوئی سیا، نجات کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا، وہ راستہ جو محمد رسول اللہ نے دے کر دیکھے۔ آپ نے سنایا لوگو، میں تمہیں چمکتے ہوئے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی ایسی ہی چمکتی ہیں جیسے اس کا دین چمکتا ہے۔ ہمارے پاس ہم نے جو ایک وسیع لڑائی ہے، وہ ایک گروہ جو ابتدا کے اندر صرف ہنسی تھے، ہنسی ہنسی ہیں، مان لیا کہ آپ ہنسی ہیں، پھر کچھ ایسا گزرا جو کہ نہیں ہم ہنسی جو بنتی ہیں، دوسرے نے کہا نہیں ہم ہنسی پر ہنسی ہیں، اب ان کے درمیان لڑائیاں ہیں، ان کے درمیان فساد ہے، ان کے درمیان اختلافات ہیں، ان کے مدارس الگ ہیں، وہ اسے مشرک کہتا ہے، وہ اسے گستاخ کہتا ہے، وہ اسے کافر کہتا ہے، وہ اس کے مدرسے میں دم مارتا ہے اور وہ اس کے مدرسے میں دم مارتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے دنیا کی نگاہوں سے دیکھ لیں تو یہ بھی ہنسی ہے، یہ بھی ہنسی ہے، ان کا ایمان ایک ہے، ان کی فکر ایک ہے، ان کے نیک رسول ایک ہے، لیکن اس کے باوجود دیوبندی بریلوی کو مشرک کہہ رہا ہے، بریلوی دیوبندی کو مشرک کہہ رہا ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اپنے اس درس کے اندر ہم یہ بات بیان کریں گے اور یہ چیز سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ دونوں گروہ میں فرق کیا ہے۔ حالانکہ دونوں دیوبندی اور بریلوی ان کی اساس ایک ہے کہ ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، اور یہاں پر میں یہ بات واضح کرتا جاؤں، یہ دھوکہ لوگوں کی نگاہوں سے اتارتا جاؤں، جیسے ہمارے یہاں معروف ہیں جی یہ اعتراف ہے، حاصل کرنا ان کا نام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ اپنی کتاب المحنت المسنت میں لکھتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صرف فروغ کے اندر اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، اور اصول اور اعتقادات کے اندر ہم اشعری ہیں اور ہم ماتریدی ہیں، اور تصوف کے اندر ہم نقشبندی ہیں اور ہم چشتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تم نے نام لیا ہے کہ ہم اس کی فروغ میں اتباع کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ ابو حنیفہ کا سیدھا ٹھیک نہیں، جس سے فروغ دے رہے ہو، جس سے عام مسائل لے رہے ہو، اسی امام سے عقیدہ کیوں نہیں لیا جاتا، اس امام سے اصول کیوں نہیں لیے جاتے، اس امام سے اس کے باقی مسائل کیوں نہیں لیے جاتے؟ کہنے کا مطلب تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر وہ ٹھیک تھے اور باقی چیزوں میں غلط ہیں۔ تو آئیے ایک ایک عقیدے پر بحث کرتے ہوئے، پہلے میں بریلوی عقیدے کو سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد ویسا ہی عقیدہ علماء دیوبند سے ثابت کروں گا، اور یہ بات ثابت کی جائے گی کہ ان دونوں کی لڑائی علماء دیوبند اور علماء بریلوی کی لڑائی نہ قرآن کی لڑائی ہے، نہ حدیث کی لڑائی ہے، نہ عقیدے کی لڑائی ہے، نہ فقہ کی لڑائی ہے، نہ اعتقادات کی لڑائی ہے، نہ عبادات کی لڑائی ہے۔ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا نکاح، ان کا طلاق، ان کے دنیا کے ہر مسئلے ایک ہے۔ ان کی لڑائی صرف پیٹ کی لڑائی ہے، روٹی کی لڑائی ہے، مال کی لڑائی ہے، جاہو حسبت کی لڑائی ہے۔ کہ قاسم نانوتوی نے جو بند مدرسہ بنا دیا اور احمد رضا نے بریلی مدرسہ بنایا، وہ اس کی دکانداری ہے، یہ اس کی دکانداری ہے۔ اگر پردہ اٹھائے تو حمام کے لوگ دونوں ہی ہوں گے۔ جو عقیدے ان کے ہیں وہی عقیدے ان کے ہیں، جن عقیدوں کی بنا پر جو بندی بریلیوں کو مشکل کہتے ہیں وہی عقیدے ان کے اپنے بڑوں کے ہیں۔ آئیے اس دنیا کے اندر سب سے گندا عقیدہ صوفیت کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ۔ وحدت الوجود کے لیے تمام وجود دنیا کے اندر ایک ہی ہے، ان کی اصل ایک ہے اور وہ اصل اللہ کی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محمد رسول اللہ ہے، وہی دنیا کی باقی چیزیں ہیں۔ یہ عقیدہ جو صوفیہ نے کھلایا اور یہ عقیدہ جو ہندوؤں کے عقیدوں کے برابر ہے، بھائی یہ ہمارے جانتے ہیں ہندوؤں کا عقیدہ ہے ہر کنکر میں کنکر ہے، ہر پتھر میں روپی ہے، ہر پتھر میں دیوتا ہے، ہر پتھر میں خدا ہے۔ تو ہمارے صوفیوں نے کہا دم دم کے اندر خدا ہے، اللہ دم دم دے اندر۔ صدیق کا پہلا نمبر یہ علماء دیوبند کے اسٹیج سے نہ لگائے جاتے ہیں، یہ وہی عقیدہ ہے جو ہندوؤں سے لے کر آیا، صوفیوں نے قبول کیا اور صوفیوں نے لا کے ہمارے معاشرے کے اندر کھلایا۔ آئیے اب اس عقیدہ بہت موجود کے بارے میں احمد رضا خان صاحب بریلی کیا لکھتے ہیں۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ، اے نبی اپنے چہرے سے پردہ دور کر دو اور اپنا چہرہ ہمیں دکھا دو۔ کیوں؟ کہ نور باری ایجان میں ہے، یہ آپ کے بیٹے ہو آپ نہیں ہو، بلکہ آپ کے پردے میں، آپ کی آڑ میں، آپ کے ایجان میں خود اللہ عز و جل موجود ہے، نور باری موجود ہے۔ ہدایت بخشش حصہ اول سوا اسی پر یہ شعر نقل کرتے ہیں۔ محمد یار گڑھی لکھتے ہیں، بجاتے تھے جو انی اجدہوت ابن سری ہردم، خدا کے عرض سے انی ان اللہ بن کے نکلیں گے۔ دیوان محمدی صفحہ 149۔ رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے بندہ ہوں، انی عبد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا غلام ہوں، وہ حاکم ہے میں محکوم ہوں، وہ خالق ہے میں مخلوق ہوں۔ لیکن یہ ان کی بات صرف لوگوں کے لیے تھی، خدا کے عرش سے جب قیامت قائم ہوگی، جب عرش سے اللہ عز و جل اپنے بندوں کو اپنا چہرہ کی زیارت کروائے گا، تو حقیقت میں وہاں پر وہ انی ان اللہ بن کے نکلیں گے۔ وہ جو چہرے کی زیارت ہوگی وہ حقیقت میں محمد ہی ہوں گے، وہی دنیا پر تھے اور وہی وہاں پر ہوں گے۔ وہی جو مصطفی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، خواجہ غلام فرید لکھتے ہیں، احمد سے احمد فرق نہ کوئی، احمد اللہ کا نام، احمد میرے نبی کا نام۔ کہتے ہیں احمد سے احمد فرق نہ کوئی، واحد ذات کی صفات میں احمد اور احمد میں کوئی فرق نہیں، ان کی ذات بھی ایک ہے اور ان کی صفات بھی ایک ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، کتنا کفریہ عقیدہ ہے، کتنا شرکیہ عقیدہ ہے۔ اگر احمد نہیں ہے جو احمد تھا تو پھر مجھے بتاؤ یہ احمد آمنہ کے پیٹ میں کیسے آیا، یہ اللہ تھا جو آمنہ کے پیٹ سے باہر نکلا، یہ اللہ تھا جو فوت ہو گیا اور آج اس کی خبر مدینے کے اندر موجود ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے. اور یہ بھائیو وہی عقیدہ ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ, عیسائیوں نے کہا عیسی ابن اللہ, تو اللہ نے کہا دونوں کا کون. یہ ان کی زبانوں کی اور ان کے منہوں کی باتیں ہیں. یہ بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے. عیسائی کو اللہ کا بیٹا کہہ کے کافر قرار پائے, یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کے کافر قرار پائے. اور ہمارا نام لینے والا لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ نہیں کہتا ہے کہ وہی مشتبہ عرب کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم خدا کے عرض پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے. اس عقیدے میں اور یہود و نصارا کے عقیدے میں وہ کون سا فرق ہے, وہ کون سی تفریق ہے, وہ کون سا فرق ہے جس کی بنیاد پر آپ انہیں کافر کہو اور خود مسلمان بنتے رہو. یہ بریلوی عقیدہ تھا. خواجہ غلام فرید کا یہ شعر احمد سے احمد فرق نہ کوئی واحد ذات صفات میں کافی نمبر 99 پر ہے. اچھا تین عقیدوں کی بنا پر علماء دیوبند بریلیوں پر سر کا بتلا لگاتے ہیں. دیکھو جی یہ رسول کو نور کہتے ہیں, یہ رسول کو اللہ کا حصہ کہتے ہیں, لیکن آؤ اسی طرح کا ملتا جلتا عقیدہ علماء دیوبند سے میں پیش کرتا ہوں. ذکر صاحب مولانا قاسم نانوتوی کا کلام پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں, رہا جمال پر تیرے سجاد بصریت, نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جستا. اے اللہ کے رسول رہا جمال پر تیرے سجاد بصریت, اللہ سے مخاطب ہے, اے اللہ تیرے حسن پر تیرے جمال پر سجاد بشریت رہا, بشریت کا پردہ رہا اور کوئی نہ پہچان سکا کہ اس کے اندر بشریت کے پردے کے پیچھے محمد ہے یا محمد کا رب ہے. وہی عقیدہ جو بریلوی احمد رضا نے پیش کیا, وہی عقیدہ قاسم نانوتوی کا مولوی ذکریہ کا ہے. مولوی ذکریہ صاحب منصور انداز, وہ منصور انداز جس نے دعویٰ کیا تھا ان الحق میں خدا ہوں میں اللہ ہوں, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کسی مومن سے پوچھو, کسی مسلمان سے پوچھو اگر منصور انداز کے بارے میں, تو وہ دو طور کہتے گا کہ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا, الوہیت کا دعویٰ کیا, رب ہونے کا اللہ ہونے کا دعویٰ کیا, یہ ایسا ہی ہے جیسا فرعون تھا. اس نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلا, میں تمہارا رب ہوں. مولوی ذکریہ صاحب اس خلودی کے بارے میں جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا کیا کہتے ہیں اپنی کتاب ولی کامل صفحہ 279 پر؟ دی گئی منصور کو پھانسی ادب کے طرف پر, تھا ان الحق مگر ایک لفظ گستاخانہ. یعنی منصور کو جب پھانسی دی گئی ادب کو ترک کرنے پر دی گئی, تھا ان الحق, اس نے جو یہ کہا تھا کہ میں ان الحق ہوں میں اللہ ہوں, تو اس کا یہ کہنا ٹھیک تھا حق تھا, مگر اس لفظ گستاخانہ گستاخی کے پیرائے میں کہا. بات اس نے ٹھیک تھی لیکن بات کو بنا نہ سکا, گستاخی کر دیا, اور حقیقت کے اندر اس نے ان الحق کا کہنا ٹھیک کہا تھا. دیکھ لیا کہ مرید صوفی